اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب اہل ذکر آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آڈیو سننے کے بعد اگر حوالہ جات کے ساتھ اپنے علم کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم کتاب کی ہارڈ کاپی سے رجوع کریں۔ کتاب اہل ذکر، رائٹر ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ترجمہ نثار احمد زین پوری۔ یہ کتاب 544 صفحات پر مبنی ہے جس میں 8 فصلیں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی فصل، اللہ سے متعلق۔ پہلا سوال، رؤیت خدا اور اس کے مجسم ہونے کے بارے میں۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، لا تدرک الابصار، انعام 103، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ ولیس کمثلی شیئن، شورا آیت نمبر 11، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور جب جناب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی تو فرمایا، لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143۔ پس تم ان حدیثوں کو کیسے قبول کرتے ہو جو صحیح بخاری اور مسلم میں منقول ہیں کہ خداوند عالم اپنی مخلوق کے سامنے جلوہ فروز ہوگا اور لوگ اسے چودھویں کے چاند کی طرح سے دیکھیں گے، اور ہر شب جمعہ کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، جہنم میں اپنا پیر ڈال دے گا اور پھر بھر جائے گا، وہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تاکہ مومنین پہچان لیں، وہ ہنستا ہے اور حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی روایات ہیں کہ جن سے خدا کا مجسم اور متحرک ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلا اس کے دو ہاتھ اور دو پیر ہیں، پانچ انگلیاں ہیں، پہلی انگلی آسمانوں پر، دوسری زمینوں پر، تیسری درختوں پر، چوتھی پانی اور شراب پر، اور پانچویں تمام مخلوقات پر رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں قیام پذیر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ اس کے پاس پہنچنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خداوند متعال اس سے بزرگ و برتر ہے۔ پروردگار توصیف کرتے والوں کی توصیف سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ائمہ ہدا مصابیح الدجا کے پاس ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم ہم شکل و ہم جنس صورت و جسم اور تشبیہ و حد بندی سے پاک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ پس جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے اس کی ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے روئی پیدا کی، جس نے روئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا اور اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی تبع، نہ ہر چیز سے علیحدہ، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ میں نے جوان محققین کی توجہ اس خزانے کی طرف مبذول کرائی ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ جو کچھ نہج البلاغہ میں جمع کیا وہ بہترین کتاب ہے، اس سے بلند کتاب صرف قرآن مجید ہے، مگر افسوس کہ لوگ امویوں اور عباسیوں کے پروپیگنڈوں سے دہشت گردی اور حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے والوں کو قید خانے میں ڈال دینے کی وجہ سے اس خزانے سے بے خبر رہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ نہج البلاغہ میں ایسے بے شمار علوم و معارف موجود ہیں کہ جن کی ضرورت ہر زمانے کے افراد کو رہی ہے۔ فلسفہ سلوک اور سیاسیات و حکمت کے علاوہ نہج البلاغہ میں علم اخلاق، علم اجتماع، سماجیات، علم اقتصاد اور خلا و فضا کے علم اور ٹیکنالوجی کی طرف قیمتی اشارہ موجود ہے۔ تعلیق: دونوں عقیدوں میں واضح فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ خدا کو اس طرح شکل و صورت والا مجسم بنا کر پیش کرتا ہے جو دیکھا جا سکے، گویا وہ ایک انسان سے جو چلتا ہے، اترتا ہے، مکان میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مکروہ باتیں ہیں کہ جن سے خداوند عالم بری ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ہم شکل، ہم جنس اور جسم سے پاک ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں خدا کا دیدار محال ہے، اور خود میرا عقیدہ ہے کہ جن روایات سے اہل سنت خدا کی رویت پر استدلال کرتے ہیں وہ سب صحابہ کے زمانے میں یہودیوں نے گڑی تھیں، کیونکہ کابل احباب جو یہودی جو عمر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان ہوا اور اس نے یہودی معتقدات کو بعض ضعیف العقل راویوں مثل ابو ہریرہ اور وہب بن منبع کے ذریعے اسلام میں داخل کر دیا، اور بخاری و مسلم میں زیادہ تر روایتیں ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور گزشتہ بحث میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ ابو ہریرہ احادیث نبوی اور کابل احبار کی حدیثوں میں تمیز نہیں کر پاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے اس بات پر مارا اور اس سے یہ حدیث نقل کرنے سے منع کیا کہ خدا نے زمین و آسمان کو 7 روز میں پیدا کیا، جب تک کہ اہل سنت والجماعت بخاری و مسلم کی معتبر سمجھتے رہیں گے اور انہیں تمام کتابوں سے زیادہ صحیح سمجھتے رہیں گے، اور ابو ہریرہ یہ پر اعتماد کرتے رہیں گے کہ جو اہل سنت کے نزدیک عمدہ المحدثین راوی اسلام بن گیا۔ اس وقت تک اہل سنت اپنے عقیدوں کو نہیں بدل سکتے، مگر یہ کہ وہ اندھی تقلید سے آزادی حاصل کر لیں اور آئمہ الہدا اطرت بنی باب مدینہ العلم سے رجوع کریں۔ یہ دعوت اہل سنت کے بزرگ افراد سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ذہین نوجوانوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بہتر ہے کہ وہ اندھی تقلید سے آزاد ہو جائیں اور دلیل و برہان کا اتباع کریں۔ دوسرا سوال: عدل الہی اور جبر سے متعلق۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْ أَلْحَقُ مَنْ رَبُّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اہل کہف آیت نمبر 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، زلزلہ آیات نمبر 8۔ اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، غاشیاتا آیت نمبر 22۔ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، تم اس سب پر مسلط اور ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ پھر تم ان احادیث کو کیوں قبول کرتے ہو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کے افعال کو ان کی پیدائش سے قبل ہی مقدر کر دیا تھا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ آدم اور موسیٰ میں حجت ہو گئی تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن آپ نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ جناب آدم نے فرمایا، اے موسیٰ، خدا تمہیں اپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جو خدا نے میرے لیے میری خلقت سے 40 سال قبل ہی مقدر کر دی تھی۔ بس آدم نے موسیٰ پر 3 حجتیں قائم کی۔ مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس طرح ہوتی ہے کہ اپنی ماں کے بدن میں 40 روز رہتا ہے، پھر اس کا علقہ گوشت کا لوتھرا بن جاتا ہے، پھر اس حالت میں 40 روز رہتا ہے اور اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، اور 40 روز تک اسی سہولت میں رہتا ہے، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق موت و عمل اور اس کی شقادت تو سعادت کو لکھ دیا جائے، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تم میں سے جو بھی جنت کے لیے عمل انجام دے گا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان فقط ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا تو وہ تقدیر کا نوشتہ آگے بڑھ کر اس کی راہ روک دے گا، اور وہ ایسے کام انجام دے گا جو جہنم میں لے جاتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی برے کام انجام دے گا یہاں تک کہ اس کو اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا تو وہ تقدیر کا نوشتہ آگے بڑھے گا، اور انسان اچھے کام انجام دینے لگے گا اور وہ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار میں سے کسی بچے کی میت پر بلایا گیا تو میں نے کہا، خوشہ نصیب اس کا کہ وہ جنت کا پرندہ ہے، کیونکہ اس نے کوئی برا کام انجام نہیں دیا اور نہ اس سے واقف تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس کے علاوہ اور بہت کچھ خدا نے جنت کے اہل پیدا کیے ہیں اور جنت کو ان کے لیے پیدا کیا ہے، اور جہنم کے بھی اہل پیدا کیے ہیں اور جہنم کو ان کے لیے پیدا کیا ہے، در آنہا لے کے وہ اپنی آباؤ اجداد کے سلبوں میں ہی میں تھے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے روایت کیا، یا رسول اللہ، کیا اہل بہشت اہل جہنم سے پہچانے جاتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا کہ پس ہم لوگ عمل کیوں انجام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ اسی کے لیے خلق کیا گیا ہے یا اس کے انجام دینے پر مجبور ہے۔ پروردگار تو پاک ہے، ہم تیرے لیے ہی مخصوص ہیں، تو اس ظلم سے پاک و بلند ہے، ہم ان حدیثوں کو کیسے قبول کر لیں جو تیری کتاب کے سراسر خلاف ہیں، اور جس میں تو نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، سورہ یونس کی آیت نمبر 44۔ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، نساء آیت نمبر 40۔ خدا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلم ربک احد، سورہ کہف آیت نمبر 49۔ اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، آل عمران آیت نمبر 117۔ اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فمن کان اللہ لا یظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، سورۃ توبہ 70، عنکبوت 40، روم 9۔ خدا کسی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ما ظلم نہ ہم ولاکن قانو ہم ظالمین، زخرف آیت نمبر 76۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ساری کا بیمہ قدم تھا ایدکوں و ان اللہ لیس بظلام للعبید، سورہ انفال آیت نمبر 51۔ وہ اس لیے کہ تمہارے پچھلے اعمال کا نتیجہ یہی ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میرے بندو، اس نے ظلم کیا اور اپنے اوپر حرام کیا، اور تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پس وہ مسلمان جو خدا اور اس کی عدالت و رحمت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو جنت نشیس اور بعض کو جہنم مکین بنا دیا اور ان کے تمام اعمال کو معین کر دیا، بس ایک شخص ان کاموں کے انجام دینے پر مجبور ہے۔ ان روایات کے لحاظ سے کہ جو قرآن کریم کے مخالف ہیں وہ اسی فطرت کے خلاف ہیں جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور عقل و جدان کے خلاف بھی ہیں، اور انسانوں کے حقوق وسیع نہیں ہیں، ہم اس مذہب کو کیسے قبول کر لیں جو عقلوں کو اس بات میں محدود کرتا ہے کہ انسان خون کا لوتھڑا ہے جو قدرت کے ہاتھوں کی کٹھپتلی ہے، وہ جیسے چاہتی ہے نچاتی ہے تاکہ اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دے۔ وہ یہ عقیدہ ہے جو عقلوں کو خلق و ایجاد اور تعجب خیز اختراع دار تقاضے باز رکھتا ہے، اور انسان بحس و حرکت بن جاتا ہے اور اسی حالت پر برقرار رہتا ہے جس میں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش رہتا ہے، اس لیے کہ وہ محبوب مجبور پیدا کیا گیا ہے۔ ہم ان روایات کو کیسے قبول کر لیں جو عقل سلیم کے خلاف ہیں، جو ہمارے لیے ایسا تصور پیش کرتی ہیں کہ خدا خالق جبار و قوی ہے اور ہم حق ہیں کہ وہ اپنے کمزور بندوں کو اس لیے پیدا کرے کہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے، کسی جرم کی بنا پر نہیں، کیونکہ اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے گا۔ کیا عقلاً ایسے خدا کو رحیم حکیم عادل کہتے ہیں؟ اگر ہم غیر مسلم علماء اور ذہین افراد سے گفتگو کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہمارا پروردگار ان صفات کا حامل ہے اور ہمارا دین لوگوں کی پیدائش سے قبل ہی ان کی شقاوت و سعادت کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو کیا وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ اور اگر وہ گروہ دین میں داخل ہوں گے، پروردگار تو پاک ہے، وہ خرافات جنہیں امویوں نے اپنے ایوب کی پردہ پوشی کے لیے رواج دیا ہے، محقق اس راز سے بخوبی واقف ہیں، یہ باطل قول ہے کیونکہ تیرے کلام کے مخالف ہیں۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دی ہے کہ وہ تیرے وحی کے خلاف ہو، یہ تو ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس میری کوئی حدیث پہنچے تو اسے خدا کی کتاب سے ملاؤ، اگر کتاب خدا کے مواقف ہے تو اسے لے لو، اگر اس کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر دے مارو۔ یہ تمام اور ایسی ہی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وجدان و عقل کے خلاف ہیں، لہٰذا انہیں دیوار پر مار دینا چاہیے اور ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ انہیں مسلم بخاری نے نقل کیا ہو، کیونکہ بخاری اور مسلم معصوم ان الخطا نہیں ہے۔ اس جھوٹے دعوے کی رد کے لیے ہماری یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ نے بشریت کی طویل تاریخ میں اپنے مخلوق کے پاس انبیاء و مرسلین بھیجے تاکہ مفسد بندوں کی اصلاح کریں اور صراط مستقیم کی ہدایت کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور صالح بندوں کو جنت کی بشارت دیں اور مفسد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ خدا اپنے بندوں کے حق میں عادل و رحیم ہے، وہ انہی لوگوں پر عذاب کرے گا جن کے پاس رسول بھیج کر حجت تمام کر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزیر وزرۃ وزرا اخرا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اسراء 50۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ بس جن روایات کو بخاری و مسلم میں جمع کیا ہے اور جن سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال ان کی پیدائش سے قبل ہی لکھ دیتا ہے، ان میں سے بعض کو جنتی اور بعض کو جہنمی قرار دیتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو رسولوں کی बरसत और किताबों का नज़ूल बेकार होगा। खुदावंद आलम इससे बुजुर्ग बढ़तर है। खुदा ने वही मुकद्दर किया जो हक था, बस हमें इस किस्म की बातें कहने का हक नहीं है। माबूद तो इस बोहतान अजीम से पाक है। तिलका आयतुल्लाही नतलुहा अलैका बिलहक वमल्लाहु युरीद जुल्मन लिल आलमीन। आले इमरान आयत नंबर 108। ये आयात इलाही हैं जिनकी हम हक के तहत तिलावत करते हैं, और अल्लाह आलमीन के बारे में हरगिज़ जुल्म नहीं चाहता। इसका वजूद आइमल हुदा मुसाबिल दजा मनारा उम्मत के पास ये है कि खुदावंद आलम जुल्म और कारे बासत से भरी है। आइए हम बाब मदीनतुल इल्म अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कुछ सुने। वो लोगों के लिए इस एतकाद की तशरीह फरमाते हैं कि जो इन बाज़ मुसलमानों के जहन में था जिन्होंने बाब मदीनतुल इल्म को छोड़ दिया था। चुनाचा आपने एक सहाबी के जवाब में इस वक्त फरमाया जब उसने ये सवाल किया था कि क्या हमारा शाम जाना अल्लाह की कज़ा व कद्र के मुताबिक है, फरमाया खुदा तुम पर रहम करे, शायद तुमने हतमी व लाजिम कज़ा मुकद्दर समझ लिया है। अगर ऐसा होता तो फिर ना सवाब का सवाल पैदा होता, ना अजाब का, ना वादे के कुछ मायने होते, ना वईद के। खुदावंद आलम ने बंदों को मुख्तार बनाकर मामूर किया है, अजाब से डराते हुए नहीं की है। इसने आसान तकलीफ दी है, दुश्वारियों से बचाया है। कलील अमाल को ज़्यादा अजर अता करता है। इसकी नाफरमानी इसलिए नहीं होती कि मगलूब हो गया है, और ना इसकी अतात इसलिए की जाती है कि इसने मजबूर कर रखा है। इसने अंबिया को बतौर तफरीह नहीं भेजा, और ना बंदों के लिए किताबें बेफ़ायदा नाजिल की हैं, और ना ज़मीन व आसमान और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है इसे बेकार पैदा किया है। ये तो उन लोगों का ख्याल है जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र इख्तियार करके आतिश जहन्नम कमाई। यहाँ ये बात जिक्र कर देना मुनासिब है कि अहले सुन्नत वल जमात खुदा को जुल्म और कार अबस से पाक समझते हैं। इस सिलसिले में जब आप इनमें से किसी से सवाल करेंगे तो वो खुदा की तरफ जुल्म की नस्बत नहीं देगा, लेकिन इसका नफ्स इन अहादीस की तर्दीद करने में पसोपेश में पड़ जाता है कि जिनको बुखारी और मुस्लिम ने नकल किया है वो इन्हें सही समझता है। इसीलिए आप इसे माकूल समय बहस के वक्त देखेंगे कि ये दावा करता है कि खुदा के लिए इस फेल को जुल्म नहीं किया जाता, क्योंकि वो खालिक है और खालिक को अपने मखलूकात के बारे में सब कुछ करने का हक है। और जब इससे ये सवाल होता है कि खुदा किसी बंदे की खलकत से कबल इसके जहन्नुमी होने का कैसे हुक्म लगाता है, क्या इसलिए कि इस बंदे के लिए पहले ही शकावत लिखती थी और दूसरे बंदे के लिए इसकी खलकत से कबल ही जन्नती होने का हुक्म लगा देता है, क्या इसलिए कि खुदा ने पहले ही सआदत लिख दी थी, क्या इसमें दोनों के लिए जुल्म नहीं है, क्योंकि जन्नत में दाखिल हो रहा है वो अपने अमल की बिना पर नहीं बल्कि खुदा ने इसके लिए जन्नत को मुकर्रर किया था। इसी तरह जहन्नुम में दाखिल होने वाला भी इससे अपने बेगुनाहों की बिना पर जहन्नुम में दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि ये तो खुदा ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया था। क्या ये जुल्म और क्या कुरान के खिलाफ नहीं है? तो पाको पाकीज़ा है जो चाहता है करता है। इसके इस मुतनाक़िस वाक़िफ़ के बारे में आप कुछ नहीं समझ सकते, ये तो वाज़ा है, इसलिए कि वो बुखारी और मुस्लिम को कुरान को मानिन समझता है और कहता है कि किताब खुदा के बाद सही तरीन किताब बुखारी और मुस्लिम है। ये हैं वो मसाइब जिनमें मुसलमान मुब्तला हैं। अमवी और इनके बाद अब्बासी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए कि इनकी बिद्दत तो अकायद फैल गए। इनके आसार और बेनतीजा सियासत आज तक बाकी है, क्योंकि मुसलमान इसे बहुत बड़ी मीरास समझते हैं, इसलिए कि इनके ख्याल में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों को जमा किया है। अगर मुसलमानों को ये मालूम हो जाता कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए रसूल की तरफ कितनी झूठी बातों की नस्बत दी है तो वो कभी इन हदीसों की तस्दीक ना करते, खासतौर इन हदीसों की जो किताब खुदा के मुखालिफ हैं। करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद ली है, वो सहाबा के पास महफूज था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया करते थे, इसलिए वो नबी उमैया और बनी अब्बास कुरान में तो तहरीफ ना कर सके, लेकिन सुन्नत मतहरा में जैसी चाही जिसके लिए चाही हदीस गढ़ ली। वो मुहाफिज कुरान और सुन्नत अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, हर हादसे के लिए एक हदीस गढ़ ली, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। اور مسلمانوں کو یہ فریب دیا کہ تمام حدیثوں سے زیادہ یہ حدیثیں صحیح ہیں. بس مسلمانوں نے جن زن کرتے ہوئے انہیں مان لیا اور میراث کے طور پر انہیں ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہے. حق تو یہ ہے کہ شیعوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی کی حدیث میں کمی زیادتی کی ہے اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. طول تاریخ میں اس فعل سے مسلمانوں میں سنی شیعہ کوئی نہیں بچا. لیکن شیعہ اہل سنت والجماعت پر تین چیزوں میں فوقیت رکھتے ہیں. یہ تین چیزیں انہیں تمام اسلامی فرقوں پر امتیاز بخشتی ہیں. وہ ان کے صحیح اور قرآن و سنت و عقل کے مطابق عقائد کو ظاہر کرتی ہیں. وہ تین چیزیں یہ ہیں: اولاً وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن سے خدا نے رجس و قصافت کو دور رکھا ہے اور انہیں اس بات طرح پاک فرمایا جس طرح حق تھا. ثانیاً آئمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام 12 ہیں جن کی حیات کا سلسلہ 3 صدیوں پر محیط ہے اور یہ سب کے سب تمام احکام و احادیث کے سلسلے میں متفق ہیں. ان کے درمیان ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو ان کے شیعوں نے علم و معرفت کے ذریعے حاصل کی ہیں. ان کے عقائد وغیرہ میں کوئی تناقص نہیں ہے. ثالثاً انہوں نے اپنی کتابوں میں خطاء و ثواب کے احتمال کا اعتراف ہے. کتاب خدا کے سوا کے جس میں کسی طرح سے باطل داخل نہیں ہو سکتا کسی بھی کتاب کو کلی طور پر صحیح نہیں سمجھتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک اصول کافی ہے اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں ہزاروں حدیثیں جھوٹی ہیں. لہٰذا آپ نے ان کے علماء و مجتہدین کو دیکھا ہوگا کہ وہ مستقل تحقیق اور چھان بین میں لگے رہتے ہیں. بس ان کو کتابوں سے انہیں احادیث کو لیتے ہیں جو تین اور سند کے لحاظ سے صحیح ثابت ہوتی ہیں اور قرآن و عقل کے خلاف نہیں ہوتی. لیکن اہل سنت نے اپنے اوپر ان کتابوں کو لازم قرار دے لیا ہے اور جنہیں صحہ ستہ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان میں سے ہے وہ سب صحیح ہے. اہل سنت کی اکثریت بغیر کسی تحقیق و جستجو کے یہ بات کہتی ہے, ورنہ ان کتابوں میں بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں کہ جن کی بنیاد علمی دلیل پر استوار نہیں ہے بلکہ ان میں صریح طور پر کفر موجود ہے. اور قرآن و اخلاق و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر خلاف ہے. اس سلسلے میں قارئین کے لیے شیخ محمود عبوریہ مصری کی کتاب ازوہ آل السنہ المحمدیہ کا مطالعہ کافی ہوگا. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحہ ستہ کی کیا قدر و قیمت ہے. الحمدللہ اب بہت سے جوان محققین ان زنجیروں سے آزاد ہو گئے ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے لگے ہیں, بلکہ ان کے متصب سرغنہ میں سے بھی بہت سے صحہ کی روایات کا انکار کرنے لگے ہیں. لیکن اس لیے نہیں کہ ان کے نزدیک ان بعض احادیث میں ضعف ثابت ہو گیا ہے, بلکہ اس لیے کہ ان میں شیعوں کی حجت و دلیل موجود ہے کہ جن کے ذریعے وہ فقہی احکام اور غیبت کے عقائد ثابت کرتے ہیں. جس عقیدے و حکم کے شیعہ قائل ہیں وہ صحہ ستہ میں سے کسی نہ کسی میں آج بھی موجود ہے. بعض متعصبوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو اس کی حدیثوں سے احتجاج کیوں کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ نہ ہی بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں اور نہ ساری جھوٹی ہیں. حق بحق ہے, باطل باطل ہے, اس میں فرق کرنا ہمارا کام ہے. ایک صاحب نے کہا, کیا آپ کے پاس کوئی خاص خوردبین ہے کہ جو صحیح و غلط کی بتاتی ہے؟ میں نے کہا, جو تمہارے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے. جس بات پر سنی شیعہ متفق ہیں وہ صحیح ہیں, کیونکہ طرفین کے نزدیک اس کی صحت ثابت ہو چکی ہے. ہم اہل سنت سے انہیں کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں. جن کو خود صحیح سمجھتے ہیں جس حدیث میں اختلاف ہے, خواہ وہ ایک کے نزدیک صحیح بھی ہو, اس کو مد مقابل کے لیے حجت قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. اسے قبول کر لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح غیر مسلم کو بھی ہم اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے ذریعے اس پر حجت قائم کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جس کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی متعدد طریقوں سے اس تنقید کو رد کیا جا سکے گا۔ شیعوں کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے روز غدیر قم میں علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا اور فرمایا: من کنت فہذا علی مولا اللہم و المن ولا دعا من دعا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، بارہ الہ علی کے دوست کو دوست اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ۔ اس حدیث اور واقعے کو اہل سنت والجماعت کے بہت سے علماء نے اپنے ساہو مسانید اور تواریخ میں منقل کیا ہے، پس شیعہ اس سے اہل سنت پر حجت قائم کر سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض موت میں ابو بکر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور فرمایا: خدا و رسول اور مومنین حضرت ابو بکر سے راضی ہیں۔ شیعوں کی کتابوں میں اس حدیث و واقعے کا کہیں وجود نہیں ہے، ہاں ان کے یہاں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلوایا، لیکن عائشہ نے اپنے باپ ابو بکر کو بلایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو عائشہ سے فرمایا: ان کن لو یہ باتو یوسف، تم ہی جیسی عورتیں یوسف کے ساتھ بھی تھیں اور خود نماز پڑھانے کی غرض سے گھر سے نکلے اور ابو بکر کو مصلی سے ہٹا دیا۔ یہ انصاف نہیں ہے اہل سنت شیعوں پر ان احادیث سے احتجاج کریں کہ جو انہی سے مخصوص ہیں، خصوصاً ان احادیث سے جن میں تناقص پایا جاتا ہے اور واقعات و تاریخ ان کی تکذیب کرتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حبش اسامہ میں شریک ہونے کا حکم دیا تھا اور اس لشکر کے سردار اسامہ تھے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ امیر لشکر ہی پیش امام ہوتا ہے، اور یہ بات تو تاریخ سے ثابت ہے کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ابو بکر مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ تو سخ میں اپنے امیر اسامہ بن زید کو، ان کی عمر 17 سال بھی نہیں تھی کہ قیادت میں روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا اس کے باوجود ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو متعین فرمایا تھا، مگر یہ کہ ہم عمر بن خطاب کے اس قول کو تصدیق کریں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیان بک رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، ملکہ یہ محال، اور شیعہ اس کے قائل نہیں ہے۔ یہاں محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بحث میں خدا سے ڈریں، عصیبت پرستی سے کام نہ لیں کہ راہ حق سے ہٹ جائیں اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں گمراہ ہو جائیں۔ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اس کے لیے واجب ہے، خواہ حق فریق ثانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے اپنے نفس کو عواطف و انانیت سے آزاد کر کے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے کہ جن کی خدا نے اپنے اس قول میں تعریف کی ہے: فبشر عباد الزنی یستمون القول فیستعیون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اول الالباب۔ زمر آیت نمبر 18۔ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ اس وقت یہ بات معقول نہیں ہوگی جب یہودی کہیں کہ حق ہمارے پاس ہے، انصارہ دعویٰ کریں کہ حق ہمارے پاس ہے، مسلمان دعویٰ کریں کہ حق ہمارے پاس ہے، اور سب کے احکام و عقائد مختلف ہوں۔ بحث کرنے والوں کو تینوں ادیان کی تحقیق کرنا چاہیے اور ان کے آپس میں موازنہ کرنا چاہیے تاکہ حق آشکار ہو جائے۔ اور یہ بات معقول نہیں ہے کہ اہل سنت یہ دعویٰ کریں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور شیعہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ ان کے احکام و عقائد میں اختلاف ہے۔ حق تو ایک ہی ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اور بحث کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار نیوٹرل ہو کے طرفین کے اقوال کی تحقیق کریں اور ایک سے دوسرے کا موازنہ کریں، اور عقل سے فیصلہ کرے تاکہ اس پر حق آشکار ہو جائے۔ یہ تو ہر حق کے دعوے دار فرقے کے لیے خدا کی ندا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ اکثریت حق پر گامزن نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ جو کہ صحیح ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وائن دوتی اکثر و منفل عرضی یزلو کا انصب اللہ، سورہ انعام آیت نمبر 116۔ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ رائے حق سے بہکا دیں گے۔ نیز فرماتا ہے، وما اکثر الناسا ولو حرستہ بمومنین، سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ آپ کس قدر کیوں نہ چاہیں، انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور جس طرح تہذیب و تمدن اور ٹیکنالوجی و دولت مندی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مغرب حق پر اور مشرق باطل پر ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ توبہ میں، تمہیں ان کے اموال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالیں گے، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے۔ خدا سے متعلق اہل ذکر کا نظریہ۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ اس کے ظاہر و حمیدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، گو وہ دیکھنے والے کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اور اتنا بلند و برتر ہی کیوں، ہر چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے، اور اس کے قریب قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفتوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا ہے، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے ہیں۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات اس سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور باطن ہونے سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور، عاجز اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر نہیں ہے اور کبھی عاجز، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور بڑی آوازیں اپنی گون سے اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں، اور اس کے ماسوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اسے اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے، یا زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے یا کثرت پر اترانے والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اس کے عاجز و ناتوا بندے ہیں، اور دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کہا جائے کہ ان کے اندر ہے اور ان چیزوں سے دور ہے، اور یہ کہا جائے کہ ان چیزوں سے الگ ہے، ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ ماندہ نہیں کیا، اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے عجز دامن گیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم و محکم، اور احکام قطعی میں مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے، اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا اور نہ اس کی اصلیت کی کوئی انتہا ہے، اور ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پیشانیاں اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے معترف ہیں۔ اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جداگانہ صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا ہے تاکہ اپنی ذات کو اس کی مشابہت سے الگ رکھے۔ تصورات اسے محدود حرکات و اعضاء و جوارح کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے، اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ کہہ کے اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا۔ وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس میں وہ نہ درد سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچہ ہو کہ مٹ جائے، اور نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے۔ اسے محدود سمجھ لینے والے جن اندازوں اور اطراف و جوانب کی حدود اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھہرنے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور ان نسبتوں سے بہت بلند ہے۔ حدیں تو اس کی مخلوق کے لیے قائم کی گئی ہیں اور دوسروں ہی کی طرف اس کی نسبت دی جایا کرتی ہے، اور اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا کہ جو ہمیشہ سے ہو، اور نہ ایسی مثالوں پہ بنایا کہ جو پہلے سے موجود ہوں، بلکہ اس نے جو چیزیں پیدا کی اسے مستحکم کیا، اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت دی۔ کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، نہ اس کو کسی عطا سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پہلے مرنے والوں کا ویسے ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا، اور جس طرح بلند آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسے ہی زمینوں کی چیزوں کو پہچانتا ہے۔